آپ بھی غور کریں اور دیکھیں کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ ہے، اور پھر مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ حضرات اس کو یاد بھی کیا کریں گے، اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ گھروں میں جا کر اسی طرح قرآن پاک کھول کر، ترجمہ کے بغیر جو قرآن پاک ہو تو یہی لفظ جو آپ نے یہاں پڑھے ہیں ان کے معنی یاد کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس طرح فائدہ ہوگا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جتنی بھی صورتیں اور یا جتنا بھی ترجمہ آپ اگر اس طرح پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے زندگی نے آپ کی اور ہماری زندگی نے وفا کی تو پورے قرآن پاک کا ترجمہ اس انداز سے ہو جائے، تو انشاءاللہ بہت فائدے کی چیز ہے. اللہ پاک نے یہ قرآن پاک ہمیں دیا ہی اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کریں. ظاہر ہے کہ پڑھنا تو ہوتا ہی ہے تھوڑا بہت، لیکن سمجھنے کی بات ہے اور اس میں بہت کمی ہے، اور اس کے اندر احساس بھی عام مسلمانوں میں بہت کم ہے. وگرنہ یہ ہے کہ ایسے موقعوں سے زیادہ ہمت اور کوشش اور ذوق کے ساتھ فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ایک موقع میسر ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا. زندگی میں آدمی کے لیے ایسے مواقع کم ہی ہوتے ہیں، پھر اس موقع پر یعنی اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ اگر ایسا موقع دے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ حضرات بھی اور دوسرے احباب کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھائی قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا مسئلہ ہے اور یہ بہت اہم چیز ہے. اب اگر قرآن پاک کی آیات کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے ان آیات کے معنی ہمیں معلوم نہیں، اس کا مفہوم معلوم نہیں، تو ہم کیا اس پر عمل کریں گے؟ مشکل ہوگا. اگر قرآن پاک کی آیات کا مفہوم اور اس کا جو مقصود ہے وہ ترجمے میں سمجھ آ جائے اور تشریح کے دوران معلوم ہو جائے تو پھر عمل کرنا بھی اس پر آسان ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی قرآن تھا، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ کوئی زبر زیر کا فرق نہیں آیا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بعین ہی یہی قرآن ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو قرآن ایسا ثابت ہوا کہ ہر غلط چیز کو چھڑا دیا ان سے، وہ گویا کہ ان کا تزکیہ باطن ہو گیا اور ہر غلط روش انہوں نے ترک کر دی، سیدھے راستے پر آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی رضا حاصل کرنے والے بن گئے، رضی اللہ عنہم کا لقب ان کو ملا. لیکن آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صرف پڑھتے ہی نہیں تھے، سمجھتے ہی نہیں تھے، پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس پر 100% عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور کرتے تھے. آج سب سے بڑی کوتاہی اور کمی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے، سنتے ہیں، سننے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے. تو اس کی مثال تو ایسے ہی ہے، کوئی بیمار ہو، ڈاکٹر اس کو ایک نسخہ دے دے، دوائیاں لے کر گھر میں رکھ لے، کھائے گا نہیں تو اس کو خاک پیدا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. کھائے گا، پرہیز کرے گا، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے گا تو اس پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی دے دیتے ہیں. اذا وافقت دوا و دا شفا المریض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بیماری کے موافق دعا آ جائے تو اللہ بیمار کو شفا دے دیتے ہیں. تو یہ تو شفاء للناس ہے، سب لوگوں کی شفا کا یہ نسخہ ہے. لیکن کب ہوگا؟ جب ہم اس کو استعمال کریں گے. استعمال ہی نہیں کریں گے، وہ ریشم کے غلاف میں لپیٹ کر گھر میں اونچی جگہ پر رکھ دیں گے اور ادب احترام زبانی کرتے رہیں گے. یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری، یہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن شریف کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے، بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، ادب اور احترام کے ساتھ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے، توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ تو ظاہری آداب ہے، یہ بھی ضروری. حقیقی ادب تو یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے. حقیقی اس کا ادب یہ ہے کہ جو اللہ نے اس میں فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں بنائی جائیں، اس پر عمل کیا. یہ قرآن اس لیے، تو اس لیے سب سے بڑا اہم مقصد جو ہے اس سے ہم پیچھے ہٹے ہوئے ہیں. کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی جب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس پر کیا عمل کرے گا. اول سے لے کر آخر تک قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا اور ہمارے لیے شفا بنا کر کے اس کو اتارا. صحابہ اکرام کا یہ حال تھا کہ جب، اگر مثال کے طور پر ایک سورت نازل ہو گئی، دس سورتیں نازل ہو گئیں، تو دس پر ان کا ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے. وَإِزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا، ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا قرآن جب آتا تھا، اور کافروں کا کفر بڑھتا تھا. سو آیات نازل ہوئیں، اگر کسی شخص نے پانچ پارے نازل ہوئے، مثلا پانچ پاروں کی مقدار نازل ہوئی، تو وہ سنتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، اور ان دس پر عمل بھی تھا. جب قرآن پورا اترا تو صحابہ کرام پورے قرآن پر عمل کر، الا ماشاء اللہ، لیکن سارے کے سارے قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے. یہی وجہ تھی کہ دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجا، اسلام اسلام تھا، لوگ مرعوب تھے. آج ہم ڈر رہے ہیں لوگوں سے، اس زمانے میں اسلام سے لوگ ڈرتے تھے، مسلمانوں سے ڈرتے تھے. اسلام سے کیا ڈرنا ہے؟ اسلام کے اندر ایسے جاذبیت والے پرکشش اصول ہیں کہ آدمی اگر ان کو اپنائے گا، اختیار کرے گا، تو انشاءاللہ اس کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے. اس لیے میں عرض کروں گا، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ قرآنی آیات اور ان صورتوں کے ترجمے کو بھی یاد کریں اور تشریحات کو بھی ذہن میں رکھیں، تو انشاءاللہ، اور پھر اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے بھی کوشش کریں. یہ نیت لے کر بیٹھا کریں ہم سب، میں بھی اور آپ بھی، کہ جو ہم قرآن پڑھیں گے سنیں گے، انشاءاللہ اس پر عمل کی کوشش کریں. اب قرآن تو کہتا ہے یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، ہم نہ کریں. قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ہم کریں، تو یہ کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا پیغمبر تمہیں دے لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. شریعت تو یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہم سے براہ راست تو گفتگو نہیں کرنی، وہ اللہ رب العزت تو اپنے پیغمبروں کے واسطے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو بات کی ہے اللہ نے اپنے پیغمبر کے واسطے سے بات. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی مرضیات اور پسندیدہ چیزیں یہ ہیں، غیر مرضیات اور ناپسندیدہ چیزیں یہ ہیں؟ اللہ نے ہمیں تو نہیں بتانا، وہ تو پیغمبر نے جو کہہ دیا کہ تمہیں تمہارے رب کو تمہاری یہ چیزیں ادائیں پسند ہیں، وہی پسند ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں ناپسند ہیں، تو سمجھو کہ وہی اللہ کو ناپسند ہے جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. اور ان کی تعلیمات میں قرآن ہے اور حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اسی قرآن کی تشریح ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے احادیث. تو یہ قرآن پاک اللہ رب العزت نے اسی لیے اتارا کہ اس پر عمل کیا جائے. تو اس لیے یہ جو آخری دو صورتیں ہیں، یہ میں نے ابتدا عرض کیا کہ یہ اس لیے صورتوں سے ابتدا کی جا رہی ہے تاکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، تو ان کا ترجمہ اگر ذہن میں ہو تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ آخری صورت میں نے تلاوت کی، اصل میں ان دونوں صورتوں کا آپس میں جوڑ ہے، تو وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کیا جائے گا. تو آخری صورت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجیے. اب دیکھیے قل کا اگر ترجمہ آپ کو آ جائے گا تو پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے اس کا معنی کہہ دیجیے. اور اس میں فرق ہوتا ہے، اگر چھوٹے کاف کے ساتھ اس کا معنی کھائیے، اور یہ کاف ہے بڑا نقطوں والا، اس کو کہتے ہیں، اس کا معنی کہیے. قال یقول، اسے قل، آپ کہیے. یا اللہ کیا کہنا ہے؟ یوں کہیے، اعوذ برب الناس، میں اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو سارے انسانوں کا رب ہے، اس رب کی میں پناہ چاہتا ہوں. میں اس رب کی پناہ چاہتا ہوں جو سارے لوگوں کا رب ہے. اور مزید اس کے تعارف کے لیے یوں فرمایا، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے. ملک لام کے زیر کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کا معنی بادشاہ ہوتا ہے، اور اس کی جمع ملوک ہوتی ہے، اور لام کا زبر ہو ملک، اس کا معنی فرشتہ ہوتا ہے، جیسے ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس کی جمع ملائکہ آتی. اور ایک ملک ہوتا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں اس کی جب ممالک آتی ہے تو جو لوگوں کا بادشاہ ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں. کس کی پناہ چاہتا ہوں؟ جو لوگوں کا رب ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں, جو لوگوں کا بادشاہ ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں. الہ الناس لوگوں کا جو معبود ہے, الہ کا معنی معبود, جو لوگوں کا معبود ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں. تو پناہ کس سے چاہی جا رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں, ایک تو جس ذات کی پناہ میں ہم آنا چاہتے ہیں اس ذات کا ذکر ہے, اور ایک وہ جس سے ہم پناہ میں آنا چاہتے ہیں اسے پناہ مانگتے ہیں, وہ شیطان ہے, اس کا ذکر کیا. من شر الوسواس الخناس, شر کے معنی شر, من کے معنی ہوتے ہیں سے کے, تو وسواس اصل میں یہ مصدر ہے اور مراد اس سے شیطان ہے, اور مبالغتاً شیطان کو وسواس کہہ دیا گیا, جیسے زیدن عادلن کہتے ہیں, عدل کے معنی تو انصاف کے ہوتے ہیں, زید کی صفت عادل آنی چاہیے, زید عدل کرنے والا انصاف کرنے والا, لیکن جب کسی میں بہت زیادہ صفت ہو عدل کی انصاف کرنے کی تو کہتے ہیں یہ تو سراپا انصاف ہی انصاف ہے, یہ تو سر, سراپا کا معنی ہوتا ہے سر تاپا, سر سے پاؤں تک یہ انصاف ہی انصاف, یہ مبالغتاً کہہ دیا جاتا ہے. تو شیطان چونکہ شیطان ہی شیطان ہے, شر ہی شر ہے اول سے آخر تک, اس لیے یہ مصدر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا مبالغت. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے, الخناس یہ خنس سے بنا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا یا چھپ جانے والا. شیطان کی صفت یہ ہے کہ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے خفیہ طریقے سے, تو جب آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے, جب ذکر شروع کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے, دور ہٹ جاتا ہے, اس لیے اس کی صفت خناس ذکر کی ہے. تو اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان کے وسوسوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اللہ کا ذکر کرنا. اللہ اس لیے بیت الخلاء میں جانا ہے اللہ کا ذکر ہے, باہر آنا ہے اللہ کا ذکر ہے, ہر موقع پر اللہ کا ذکر ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی وہ شیطان, یوسوسو وسوسہ یوسوسو جو وسوسہ ڈالتا ہے, فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں, من الجنت والناس, اور شیطان جنات سے بھی ہیں اور انسانوں سے بھی. سب سے پہلے یہ تو اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا مختصراً, اور تشریح کے ضمن میں یہ بات عرض کروں گا کہ سب سے پہلے رب ناس کا لفظ بولا, لوگوں کا رب, اگرچہ سارے انسانوں کا رب, رب کے معنی تربیت کرنے والے پروردگار کے بھی ہوتے ہیں اور مالک کو بھی رب کہتے ہیں, اور عام طور پر جب رب کا لفظ کسی دوسری چیز کی طرف مضاف ہوتا ہے تو اس کے معنی اللہ کے سوا بھی ہوتا ہے, مثلا گھر کے مالک کو رب الدار کہتے ہیں عربی میں, رب الدار رب کا لفظ ہے لیکن دار کی طرف منسوب ہے, اس لیے اس سے مراد اللہ نہیں ہے, گھر کا مالک ہے. تو اس لیے اگرچہ سب لوگوں کا رب اللہ ہی ہے, پالنے والا بھی ہے مالک بھی ہے, لیکن ملک الناس اور الہ الناس دو صفات اور ذکر کر لیں, کیونکہ ہر مالک جو ہوتا ہے وہ بادشاہ نہیں ہوتا, ہر مالک بادشاہ نہیں ہوتا. اور پھر الہ الناس کہہ دیا, جو لوگوں کے معبود ہے اس کی پناہ چاہتا ہوں, اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ کیا ہوگا, وہ معبود نہیں ہوتا. ہر مالک وہ بادشاہ نہیں ہوتا, ہر بادشاہ معبود نہیں ہوتا, ایک ہی ذات ہے جو سب کی مالک بھی ہے اور سب کی بادشاہ بھی ہے اور سب کی معبود بھی, وہ کیا ہے, اللہ کی ذات ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. اور یہ جو الہ کا لفظ ہے اس کے بارے میں یہ تقریباً ہر زبان میں یہ مادہ استعمال ہوتا ہے, تو عربی زبان کے اندر یہ اس کے کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا ہوتا ہے پناہ پکڑنا, یہ بھی اس کا معنی ہے, اور بابوں کے مختلف ہونے سے معنی بدلتا جاتا ہے. آلہ یا الہو اگر ہو با فتح یفتح سے, تو اس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا, آلیہ یا لہو اگر سمیع یسمو سے آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں حیران ہونا. تو گویا ان بابوں کو, یہ تو خیر طالب علم والی بات ہے, تو میں یہ عرض کروں گا کہ الہ کے معنی حیران ہونے کے بھی ہوتے ہیں آلیہ یا لہو سے, اور اسی طریقے سے اس کے معنی عبادت کرنے کے بھی ہوتے ہیں, اس کے معنی پناہ پکڑنے کے بھی ہوتے ہیں. اللہ کی ذات کو الہ کیوں کہتے ہیں, یہ سمجھنے کی بات آپ حضرات کے, اس لیے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جب کوئی دنیا والوں سے یا دوسری اطراف سے پریشانی ہوتی ہے, ایک ہی ذات ہے جس کی طرف پناہ پکڑی جاتی ہے, اسے اللہ کہتے ہیں, اس لیے اللہ کو الہ کہا جاتا ہے. اور ایک ہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. کیوں؟ کہ وہ صفات جو اس ذات میں پائی جاتی ہیں کسی اور میں نہیں پائی جاتی, اس لیے اللہ کی ذات کی عبادت کی جاتی ہے, اس کو الہ کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مثلا ایک معنی اس کے حیرانگی کی میں ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ آدمی ایک نہیں سارے انسان شروع سے آخر تک اس کی ذات میں غور و فکر کرتے رہیں, سوائے حیرانی کے اور کچھ نہیں ملے گا, اس کی صفات کا کوئی احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور اسی طریقے سے ان کو گنا نہیں جا سکتا. ہمارے درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے منطق کی, اس کا نام ہے سلم. طالب علم عام طور پر اس کے پڑھنے سے گھبراتے ہیں. اس کے شروع میں جو مقدمہ انہوں نے لکھا, انہوں نے کہا سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور ولا ینتج ولا یتغیر تعالی عن الجنس والجہاد جعل الکلیات والجزیات. اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کی ذات ایسی عظیم الشان ذات ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں, جس کا ولا تصور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو چونکہ ساری کائنات آج تک اس کی ذات میں غور و فکر کنے کے باوجود بھی ورتہ حیرانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کچھ اس کی کنہ اور حقیقت کو معلوم نہیں کیا جا سکا, اس لیے اس کو الہ کہا جاتا ہے, اور نہ کیا جا سکتا ہے, کیا بھی نہیں جا سکتا اللہ کی ذات ایسی. تو اس بنا پر اللہ کو الہ کہا جاتا ہے. تو یوں کہا گیا کہ کہیے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی اور لوگوں کے بادشاہ کی, لوگوں کے معبود کی. اب دیکھیے جس ذات سے پناہ چاہی جا رہی ہے اس کی تین صفات کو ذکر کیا, اور کس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے, من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا شر ہے اور ایسی انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے جس سے سوائے اللہ سے پناہ مانگنے کے اور کوئی پناہ دینے والا نہیں بچا جا سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی دشمن ہو, مادی دشمن ہو, نظر آتا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں آدمی کوئی کوشش کرتا ہے بچنے کی, اور اسی طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے. کوئی دشمن ہمارے سامنے خدا نخواستہ آ گیا تو اس کے پاس ہتھیار ہے, تو وہ جس کے مقابلے میں آیا تو وہ بھی کوشش کرے گا میرے پاس بھی ہتھیار ہے تو اس کا مقابلہ ممکن ہے, لیکن جو نظر ہی نہیں آتا اس کا کیا مقابلہ ہوگا, جو نظر ہی نہیں آتا اس کا کیا مقابلہ ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ مجھ سے اگر تم پناہ مانگو گے تو تمہیں شیطان سے پناہ مل جائے گی. اور ایک تو یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ بھی اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے, اور دوسرے یہ ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہے تو یہ اس سے پناہ مل جاتی ہے. قرآن نے کہا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ, انہ یراکم ہوا وقبیلہ, شیطان اور اس کا قبیلہ خاندان اور جتنے اس کے چیلے ہیں سب تمہیں دیکھتے ہیں, من حیث لا ترونہ, تم نہیں دیکھ سکتے, تم شیطان وہ تو نظر نہیں آتا, ہم نظر آتے ہیں. اب ایسے شر سے, آفت سے, مصیبت سے کیسے بچا جا سکتا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا. تو اللہ رب العزت نے یہ اس کا نسخہ بیان کیا کہ میری ذات سے پناہ مانگو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں. چنانچہ اس کا ایک آسان نسخہ یہ ذکر کیا گیا جس میں اشارہ خناس کی طرف موجود ہے, کہ فرمایا کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے, اور اس کا کیا طریقہ ہے, خفیہ طریق سے اس کو یہ اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، برائی ڈالتا ہے، اس کے دل میں خفیہ طور پر برائی ڈالتا ہے. جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہر کسی کے لیے ایک قرین اور اس کا ساتھی شیطان بھی ہوتا ہے، فرشتہ بھی ہوتا ہے، شیطان بھی ہوتا ہے. تو صحابہ نے فوراً عرض کیا، جی وانتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ، لیکن ولکنہ اسلم، لیکن وہ فرما بردار ہو چکا ہے، مجھے برائی کا حکم نہیں دیتا. اسلم بعد حضرات نے اس کا ترجمہ کیا کہ میں اس سے بچا ہوا ہوں، مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن باقیوں کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آئیں، آپ کی زوجہ محترمہ تھی، بیوی تھی. تو جانے میں، واپسی میں کچھ دیر ہوئی، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے تک رخصت کرنے کے لیے تشریف لائے. جب دروازے پر آئے تو سامنے سے دو صحابہ گزر رہے تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا تو وہ جلدی سے تیز قدموں میں چلنے لگے. تو آپ نے ان کو فرمایا الا رسلکما، ادھر آؤ. وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ہمیں ڈانٹ پلائی جائے گی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ فرمائیں گے. جب وہ قریب آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے رضی اللہ عنہ، بس اتنی بات. تو وہ بڑے شرمندہ سے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تو یہ خیال میں اور وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی اور عورت ہوگی. آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جہاں جہاں انسان کے اندر خون سرایت کیے ہوئے ہیں، شیطان کے اثرات بھی وہاں تک پہنچتے ہیں. ہو سکتا ہے، آپ کے فرمان کا مطلب یہ تھا، ہو سکتا ہے شیطان تمہارے دلوں کے اندر کو وسوسہ ڈال دے کہ یہ پیغمبر کے ساتھ جو عورت کھڑی ہے پتہ نہیں کون ہے، اور اس سے ایمان ضائع ہو جاتا. تو معلوم ہوتا ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اتقوا مواضع التهمہ، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون کون ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام کے دل میں تو یہ وسوسہ پیدا بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا، صاف کیا، تاکہ دلوں کے اندر کوئی اس قسم کی بات نہ ہو. تو شیطان تو بہرحال شیطان ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس سے پناہ مانگنے کے لیے ان صورتوں کو نازل فرمایا اور اس کے اندر ذکر کیا. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہاں ناس کا لفظ پانچ مرتبہ آیا ہے، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور آخر میں من الجنۃ والناس. تو مفسرین نے کہا ہے کہ پہلا جو ناس ہے اس سے مراد بچے ہیں، کیونکہ رب کا لفظ یہ قرینہ ہے، یعنی نشانی ہے اس بات کی کہ اس سے مراد بچے. کیوں؟ کہ بچوں کو تربیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت بڑوں کی. اور دوسرے الناس سے مراد ہیں جوان، اور قرینہ یہ ہے کہ یہاں ملک کا لفظ ہے، ملک کا معنی بادشاہ، اور اس میں سیاست ہوتی ہے، اور سیاست کے لیے نیا ذہن اور تازہ خون ہونا چاہیے، تو اس لیے اس سے مراد جوان ہیں. الہ الناس، اس کے اندر الناس سے مراد بوڑھے ہیں، کیونکہ الہ کا لفظ ہے معبود کا، چونکہ بڑھاپے کے اندر عام طور پر اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ ہوتی ہے، اس لیے اگر نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے. اور بعد قسمت ہے وہ آدمی جو بڑھاپے میں پہنچ جائے پھر بھی اللہ کی عبادت میں نہ لگے. اور فرمایا کہ آخری جو ہے فی صدور الناس، یعنی چوتھے نمبر پر، اس سے مراد صلحاء ہیں، کیونکہ یہاں وسوسے کا ذکر ہے، صلحاء کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. جہاں ایمان ہوگا اور چیزیں اچھی نظر آئیں گی تو ڈاکو وہیں پر پڑا کرتے ہیں، تو اس لیے یہاں سے مراد جو مصلحین ہیں، صلحاء ہیں، وہ مراد ہیں. اور الناس آخری جو ہے اس سے مراد مفسدین ہیں، کیونکہ ان سے پناہ مانگی جا رہی. تو جو گویا پانچ دفعہ الناس کا لفظ ذکر ہوا اور ہر دفعہ میں علیحدہ مراد ہے، تو گویا یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت بچوں کے بھی وہی رب اور مالک ہیں، اور اسی طریقے سے جوانوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، اور اسی طریقے سے مفسدین جو ہیں ان کے بھی اور صلحاء کے بھی، سب کے مالک تو اللہ ہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ سورہ مطہرہ اور اس سے پہلی سورہ مطہرہ یہ دونوں بیک وقت نازل ہوئی تھی. اس کا جو شان نزول ہے وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا. تو ابھی اس کا ترجمہ یاد رکھنے کی کوشش کریں. میں پھر عرض کرتا ہوں, قل کہہ دیجئے اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے. وسواس کے معنی اسم فاعل کے ہیں, وسوسہ ڈالنے والا, خناس پیچھے ہٹ جانے والا, وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے, الذی یوسوس وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے, فی صدور النا, صدور صدر کی جمع ہے, سینے کو کہتے ہیں, مراد اس سے دل ہے چونکہ دل اس کے لیے سینہ اس کے لیے ظرف ہوتا ہے, جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں, من الجنت والناس. یہ بھی بتا دیا کہ یہ وسوسے جو ہیں صرف شیطان اور وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی وہ ہی نہیں ڈالتی, بلکہ بعض دفعہ انسان بھی یہ کام کرتے ہیں. ایسی وہ بات کہہ دی جس کی وجہ سے وہ آدمی جو ہے پکی ٹکی اسلام کی بات اس میں شبہ میں پڑ گیا. جیسا کہ آج کل عام فتنے چلے ہوئے ہیں, کوئی ٹی وی کا فتنہ ہے, کوئی اخبارات کا, رسائل کا, غلط چیزوں کا, اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو پڑھ کر کے آدمی جو ہے اچھے خاصے ایمان والا وہ متذبذب ہو جاتا ہے. اور وہ یقینی باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک امت کے سارے علماء وغیرہ اس پر متفق ہوئے, ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ گویا کہ انسان کی طرف سے وسوسہ ڈالنے والی بات, بہت سارے اسی لیے علماء نے بات کہی ہے کہ کسی ایسے معتبر عالم کی کتاب پڑھنی چاہیے جس کے علم پر اور عمل پر اور اس کی نیکی پر اعتماد ہو. ہر کسی کی نہیں پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں ان کی تحریرات میں اور تقریر وغیرہ میں اثر بھی ہوتا ہے, اثر بھی ہوتا ہے. تو اس لیے بعض دفعہ آدمی جو ہے وہ چیز پڑھ لیتا ہے, غلط اثر آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ایمان میں نقص اور کمی آ جاتی ہے یا ظاہر ہو جاتا ہے. اپنے جو صحیح بزرگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی مجالس سے بھی بچنا چاہیے, ان کی مجلسوں میں. اور یہ ٹی وی پر بعض دفعہ مذاکرات اس قسم کے فضول آتے ہیں, وہ بھی مجلس ہی ہوتی ہے, اسے بھی بچنا چاہیے. اس قسم کی فضول باتیں نہیں سننی چاہیے, بس اعمال کی طرف لگنے کی کوشش کی جائے. جو موٹی موٹی باتیں ہیں ان پر گویا کہ ان پر یقین رکھنا, جن پر یقین رکھنا ضروری ہے, یہ ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ صحیح طور پر اللہ رب العزت کے قرآن کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ بالعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب, اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه. اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اعمال صالح کی توفیق عطا فرما, اپنی کتاب کو صحیح طور پر سمجھنے کی, پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما, اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو ہم پریشان ہیں, مصیبت زدہ ہیں, ان کی مصیبتوں کو, پریشانیوں کو اس قرآن کی برکت سے یا اللہ دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما. جو اعزا و اقربا ہمارے فوت ہو چکے ہیں, یا اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بچوں کو, بچیوں کو نیک بنا. یا اللہ گھریلو پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما, ہر قسم کی پریشانی سے ہم کو نجات عطا فرما. پانچ وقت کی یا اللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ باقی جتنے بھی تیرے فرائض ہیں ان سب کو اپنے اپنے وقت پر صحیح طور پر انجام دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنے حقوق اور اپنے بندوں کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.
شیطان کا وسوسہ ہے ہمارے دل کے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کے اوپر اپنی چیزوں کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دل میں وہ شک اور وسوسہ نہ کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے کہ آپ ان کو فالو کر رہے ہیں اور وہ جب اپنے کہنے کے اوپر عمل نہیں کرتے تو پھر ہماری پوزیشن کیا ہوگی. عمل کرنا چاہیے, ہر چیز میں عمل کرنا چاہیے.
جو ہم جیسے کہنے والے ہمیں زیادہ,
ہاں جو کہنے والے ہیں ہم ان کی بات سنتے ہیں, اگر وہی عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارے عمل کا کیا حال ہے؟ میری کوشش ہو رہی ہے کہ میں ہر عمل پہ عمل کروں اور وہ آدمی عمل نہیں کر رہا.